السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستانی طالبہ ملالہ یوسف زئی اور بھارت کے کیلاش ستھیارتھی کو بدھ کے روز مشترکہ طور پر امن کا نوبیل انعام دیا گیا ہے.
جو میں بہت زیادہ خوش ہوں اور پورے قوم کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمیں امن کا ایوارڈ دیا گیا ہے, کیونکہ باہر دنیا میں تو ہم دہشت گرد کے نام سے بہت زیادہ مشہور ہوئے ہیں, لیکن دنیا کو یہ میسج جا رہا ہے کہ پاکستان کے لوگ امن چاہتے ہیں اور وہ تعلیم کو سپورٹ کر رہے ہیں.
پاکستان سے یہ رپورٹ.
امریکہ کے خفیہ ادارے سی آئی اے کی دہشت گردی کی تحقیقات کے طریقہ کار سے متعلق رپورٹ کے بعد پاکستان میں امریکی سفارت خانے نے اپنے شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کر دی. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق, تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
روس کے صدر ولادیمیر پوتین بھارت کے دورے پر کلیدی شعبوں میں باہمی رشتوں کو فروغ دینے پر زور دیا جائے گا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم, یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
پاکستان میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے آواز بلند کرنے والی طالبہ ملالہ یوسف زئی اور بھارت کے بچوں کے حقوق کے قلم بردار کیلاش ستھیارتھی کو بدھ کے روز مشترکہ طور پر امن کا نوبیل انعام دیا گیا. اعزاز دینے کی یہ تقریب اوسلو ناروے میں منعقد ہوئی. اوسلو میں ہماری نمائندہ مدیحہ انور موجود ہیں جو اس خصوصی تقریب کو کور کرنے کے لیے وہاں گئی ہیں. آئیے ان سے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم مدیحہ.
جی وعلیکم السلام خالد صاحب.
آپ تو بہت اچھی تقریب آپ نے دیکھی ناروے میں, بڑی خوبصورت اور بڑی یادگار تقریب. تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں بھی ذرا اس میں شریک کریں اور ہمارے سامعین کو بتائیں کہ آپ نے کیا کچھ دیکھا اور کیا کچھ محسوس کیا.
جی خالد صاحب, تقریب کے اندر تو جیسا کہ ساری دنیا نے ہی دیکھی ہے, ان دونوں شخصیات کو ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. میں آپ کو زیادہ وہ بتاتی ہوں کہ جو شاید کم لوگوں کو پتا ہوگا.
جی جی.
ہمیں یہاں ناروے آئے ہوئے 2 دن ہو گئے ہیں, اور ان 2 دنوں کے اندر ہم نے جس جگہ پر بھی گئے ہیں باہر, بے شک سڑک پہ ہوں یا ہم اپنی صحافی برادری میں اٹھ بیٹھ رہے ہوں, انٹرنیشنل مختلف ممالک سے جو جرنلسٹ آئے ہوئے ہیں, جو انڈیا پاکستان سے آئے ہوئے ہیں, یورپ کے جو مختلف ممالک سے آئے ہوئے ہیں, کوئی بھی پوچھتا ہے آپ کہاں سے آئے ہیں, ہم بتاتے ہیں جی پاکستان سے آئے ہیں. تو اگلا فکر آپ یقین کیجئے, پہلا فکر یہ ہوتا ہے کہ اچھا آپ ملالہ کے ملک سے آئے ہیں, اور آپ لوگ تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے ملک کی اتنی چھوٹی سی بچی کو اتنا بڑا انعام ملا ہے. تو یقین کریں بڑا اچھا لگ رہا ہے, بہت ہی مزہ آ رہا ہے. اور آج ملالہ سے ہم نے ملاقات بھی کی, اس سے انٹرویو کیا وی او اے کے لیے. تو جو اس بچی کی آنکھوں میں ایک عزم ہے, جو مطلب آپ کو نظر آتا ہے کہ ہاں یہ فلی ڈیووٹیڈ ہے اپنے کاز کے لیے, یہ جو کہہ رہی ہے یہ کرے گی انشاءاللہ.
بے شک بے شک. تو اور جو آپ نے وہاں پر کیا محسوس کیا, یہ خوشی کا جو احساس ہے, یہ آپ نے کہاں کہاں محسوس کیا اور کن کن لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی؟
خالد صاحب ظاہر ہے کہ ہم لوگ آئے ہیں تو ہمارا زیادہ اٹھنا بیٹھنا تو اپنے ساتھ کے مختلف جرنلسٹ کمیونٹی کے اندر ہی ہوتا ہے. کل بھی کچھ انڈین فرینڈز کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور بات ہم لوگ یہ کر رہے تھے کہ یہ جو نوبیل انعام دیا گیا ان 2 شخصیات کو, آپ دیکھیے کہ یہ کتنی حسن اتفاق ہے یہ کہ ایک بھارتی شخصیت ہے اور ایک پاکستانی ہے. تو سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ کیا پتا کہ واقعی امن کی جانب یہ ایک قدم ہو, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات ہمیشہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں. تو سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ان دونوں شخصیات کو ایوارڈ ملا ہے, اور آگے یہ جو اپنی کوششیں کریں گے, کاوشیں کریں گے, ہو سکتا ہے اس سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں بھی بہتری آ سکے اور دونوں ممالک کے درمیان بھی امن قائم کیا جا سکے.
یہ تو بہت اچھی بات ہوگی, اور یقیناً یہ جو انعام دیا گیا ہے مشترکہ طور پر دونوں ملکوں کے افراد کو, تو یقیناً یہ دونوں ملکوں کے درمیان ہم آہنگی کا بھی ایک یقیناً پیش قدمی ہوگی. بہت شکریہ مدیحہ, ہم آپ سے پھر بھی بات کریں گے, آپ کا اس میں شرکت کرنے کا بہت شکریہ. تو سامعین, یہ ہماری نمائندہ تھی مدیحہ انور جو خصوصی طور پر اوسلو گئی ہیں اس تقریب کو کور کرنے کے لیے. اور جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ 2014 کا نوبیل انعام مشترکہ طور پر 2 شخصیات کو دیا گیا, جن میں ملالہ کے ساتھ بھارت کے کیلاش ستھیارتھی بھی شامل ہیں جو بچوں کے حقوق کے ایک سرگرم کارکن ہیں. اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ہر بچے کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ بچے کی حیثیت سے آزاد ہو. انہوں نے مزید کہا کہ بچوں کے حقوق کو پامال کرنے سے بڑا تشدد اور کوئی نہیں ہو سکتا. دونوں انعام یافتگان 1.1 ملین ڈالر کی انعامی رقم برابر میں تقسیم کریں گے. اس تقریب کے بارے میں ایک خصوصی رپورٹ تیار کی ہے ہماری ساتھی نیلوفر مغل نے. آئیے سنواتے ہیں.
امن کا نوبل حاصل کرنے والی دنیا کی کم عمر ترین شخصیت ملالہ یوسفزئی کو بدھ کو ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں باضابطہ طور پر انعام دیا گیا ہے. نوبل پرائز کی سالانہ انعامات کی تقریب میں عالمی اعزاز برائے امن جیتنے والی شخصیات پاکستان سے ملالہ یوسفزئی اور بھارت سے کیلاش ستیارتھی کو مشترکہ طور پر یہ ایوارڈ دیا گیا جو بچوں کے حقوق کے لیے سرگرم ہیں. نوبل انعام کی کمیٹی کے چیئرمین نے تقریب کا آغاز کیا اور ملالہ یوسفزئی اور کیلاش ستیارتھی کی بچوں کے حقوق اور تعلیم کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سراہا.
ستیارتھی اینڈ یوسفزئی آر پریسائسلی دی پیپل ہم آلفریڈ نوبل ان ہز ویل کالز چیمپئنز آف پیس. دے آر ناٹ اونلی بیہائنڈ دی ڈیسک بٹ ان پریکٹس.
اس کے بعد انہوں نے کیلاش ستیارتھی اور ملالہ یوسفزئی کو امن کے نوبل انعام سے نوازا.
ناؤ آئی کال اپن ملالہ یوسفزئی ٹو کم فارورڈ ٹو ریسیو دی گولڈ میڈل اینڈ دی ڈپلوما. پلیز کم فارورڈ.
تقریب کی ایک اور خاص بات پاکستانی گلوکار راحت فتح علی خان کی گائیکی تھی. اس کے بعد بھارتی موسیقاروں نے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا. اس موقع پر کیلاش ستیارتھی نے تقریب سے خطاب کیا.
آئی ایم ریپرزینٹنگ ہیئر دا ساؤنڈ آف سائلنس دا کرائی آف انوسنس and the face of invisibility. I represent millions of those children who are left behind and that's why
مشہور پشتون موسیقار اور گلوکار سردار علی ٹکر نے بھی بی بی شیرینے گا کر ملالہ کو خراج تحسین پیش کیا جنہیں ملالہ یوسفزئی نے خصوصی طور پر اس تقریب میں شرکت کی دعوت دی تھی. اور آخر میں ملالہ یوسفزئی نے تقریب سے خطاب کیا.
ٹوڈے از اے ڈے آف گریٹ ہیپینس فار می. آئی ایم ہمبلڈ دیٹ دی نوبل کمیٹی ہیز سلیکٹڈ می فار دس پریشس اوارڈ. تھینک یو ٹو ایوری ون فار یور کنٹینیوڈ سپورٹ اینڈ لو. تھینک یو فار دی لیٹرز اینڈ کارڈز دیٹ آئی اسٹل ریسیو فرام آل اراؤنڈ دی ورلڈ.
یہ تھی ناروے اوسلو سے امن کے نوبل انعام کی تقریب کی کچھ سوتی جھلکیاں. وائس آف امریکہ سے میں ہوں نیلوفر مغل, اردو وی او اے, واشنگٹن.
ملالہ یوسفزئی کو امن نوبل انعام دیے جانے کے موقع پر وائس آف امریکہ کی مدیحہ انور نے اوسلو میں ان سے ایک خصوصی انٹرویو کیا. آئیے سنتے ہیں ان کی گفتگو.
ملالہ, یہ بتائیے گا کہ اتنا بڑا آپ کو اعزاز مل رہا ہے نوبل انعام, کیا احساسات ہیں آپ کے؟
جو میں بہت زیادہ خوش ہوں اور پورے قوم کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمیں امن کا ایوارڈ دیا گیا ہے, کیونکہ باہر دنیا میں تو ہم دہشت گرد کے نام سے بہت زیادہ مشہور ہوئے ہیں, لیکن دنیا کو یہ میسج جا رہا ہے کہ پاکستان کے لوگ امن چاہتے ہیں اور وہ تعلیم کو سپورٹ کر رہے ہیں.
آپ کو پتہ ہے کہ جو بڑے اعزازات ہوتے ہیں ان کے ساتھ بڑی ذمہ داریاں بھی آتی ہیں, تو کس حد تک آپ اپنے آپ کو تیار سمجھتی ہیں اس ذمہ داری کے لیے؟
میں نے تو خود کو بہت پہلے سے ہی اس ذمہ داری کے لیے تیار کیا تھا, نوبل پیس پرائز کی ذمہ داری کے لیے نہیں, لیکن اس ذمہ داری کے لیے کہ مجھے اپنے معاشرے کی خدمت کرنی ہے اور تعلیم کے لیے کام کرنا ہے. اس سے نوبل پیس پرائز سے تو مجھے عزت بھی ملی ہے, لیکن اور ذمہ داریاں اور بھی بڑھ گئی ہیں, اور اس لیے اب اور بھی کام کرنا ہے اور یقینی بنانا ہے کہ ہر ایک بچہ تعلیم حاصل کرے. اور شروعات اپنے ملک ہی سے کروں گی, اپنے ملک کے بچوں کے لیے, ہر ایک بچے کے لیے تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے. میری یقین ہے کہ ہمارا ملک ترقی تبھی پائے گا جب ان کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے.
ملالہ, پاکستان میں اس خبر کو بڑی خوشی کے طور کے اوپر لیا گیا, لیکن آپ بھی جانتی ہیں کہ پاکستان میں ایک حلقہ ایسا ہے جس نے اس کے اوپر ناگواری کا بھی اظہار کیا اور وہ کہتے ہیں کہ شاید آپ یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھیں. یہ جو تنقید ہے, کیونکہ آپ بہت چھوٹی سی عمر میں ہیں ابھی, اس تنقید کو کس طرح سے لیتی ہیں آپ؟
تو ایکسپیرئنس میرا بہت زیادہ ہوا ہے. 10-11 سال کی تھی جب میں نے یہ کیمپین شروع کیا تھا, تو اب تو 7-8 سال ہو گئے ہیں بیچ میں. تو میرا بہت اچھا ایکسپیرئنس ہوا ہے لوگوں, میں نے تنقیدیں بھی بہت دیکھی ہے اور داد بھی بہت دیکھی ہے. تو یہ تو زندگی کا حصہ ہے, اور تنقید جو ہے اچھی ہوتی ہے, کچھ تنقیدیں ٹھیک ہوتی ہیں اور آپ اسے سیکھ جاتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ بچے اب بھی اسکول سے باہر ہیں, اور بچوں کو, ہر ایک بچہ ابھی اسکول میں نہیں ہے. اگر ہر ایک بچہ اسکول میں ہوتا تو یہ اوارڈ ملتا ہی نہ. یہ اوارڈ اس لیے دیا گیا ہے کہ دونوں کیلاش ستیارتھی اور مجھے ایک قسم سے حوصلہ دیا جائے, اور ہمارے اس کیمپین کو اور بھی مضبوط بنا دیا جائے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ نے جو انیشیٹو کیا ہے, آپ جو تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں, یہ آپ جاری رکھیں, اور ورلڈ لیڈرز کو احساس ہو جائے کہ جتنا ہم سوچ رہے ہیں کہ ترقی ہو رہی ہے اور ہم آگے جا رہے ہیں. یہاں بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر بچے اب بھی تعلیم سے محروم ہیں.
ہم ایک بچی کو جانتے تھے آج سے کچھ سال پہلے, جو گل مکئی کے نام سے ایک ڈائری لکھتی تھی. اس بچی نے کبھی سوچا تھا کہ کچھ سالوں کے اندر وہ یہاں تک کا سفر طے کرے گی؟
گل مکئی تو اپنی کہانی بتا رہی تھی دنیا کو کہ سوات میں یہی ہو رہا ہے, دہشت گردی ہے, اسکول تباہ ہو رہے ہیں, لڑکوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں, لڑکیاں اسکول نہیں جا سکتی. تو انہوں نے تو حقیقت بیان کی, اور اسے معلوم نہ تھا کہ یہ حقیقت اسے کہاں کہاں پہنچا دے گی. لیکن سچ بولنا بہت ضروری ہوتا ہے, اور میں گل مکئی جو کر رہی تھی وہ اب بھی وہ کر رہی ہے, یعنی میں کر رہی ہوں. اور حقیقت بیان کرنا, سچ بولنا, ریالٹی کو شو کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. کبھی کبھار تلخ بھی ہوتی ہے ریالٹی, آپ کو بتانا ہوتا ہے, کیونکہ مسائل ایسے حل نہیں ہوں گے. اگر میں نہ بتاؤں کہ لڑکیوں کے حقوق چھینے جا رہے, تو پھر کبھی وہ دن آئے گا ہی نہیں جب لڑکیوں کو برابر کے حقوق ملیں گے. تو گل مکئی تو بہت خوش ہے, اور کیونکہ اس نے جو آواز اٹھائی اس سے تبدیلی آئی. اب دنیا تعلیم کی بات کر رہی ہے, کتنی بڑی اچیومنٹ ہے, جس چیز کے بارے میں لیڈرز سوچ ہی نہیں رہے تھے. جب انہوں نے ملینیم ڈیولپمنٹ گول جب ورلڈ لیڈرز نے ڈیسائیڈ کی, تو صرف پرائمری ایجوکیشن پہ فوکس کیا. اتنے بڑے بڑے ممالک غریب نہیں ہیں, صرف کہہ رہے کہ پرائمری ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے. تو اپنے بچوں کو تو سیکنڈری ایجوکیشن دیتے ہیں, کالج میں بھیجتے ہیں, لیکن دوسرے غریب ممالک کے بچوں کے لیے پرائمری ہی کافی ہے. تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ سیکنڈری ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے بچوں کے لیے, بچوں کے لیے اعلیٰ تعلیم دینی چاہیے. تو یہی تو کیمپین ہے گل مکئی کا, یہی خواہش تھی پہلے سوات میں, اب پوری دنیا میں.
آپ نے کہا تھا کہ ایک بچہ, ایک کتاب, ایک قلم اور ایک استاد معاشرے میں فرق لا سکتا ہے. پاکستان میں بہت سارے لوگ, کیونکہ آپ نے وہیں سے شروع کیا تھا اور یقیناً آپ کا جو تعلیم کا کام ہے آپ وہاں پر زیادہ کریں, بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کب واپس پاکستان جائیں گی اور اس پہ کام کریں گی وہاں جا کر.
انشاءاللہ بہت جلد میں پاکستان جاؤں گی, اور یہاں پر تو میں یعنی اپنے اسٹڈیز میں مصروف ہوں, ایگزامز آ رہے ہیں. تو جیسے ہی ایگزامز ختم ہو جائے, چھٹیاں ملے گی انشاءاللہ نیکسٹ ایئر, تو وہاں جانے کا پلان ہے اور اپنی ملک کی خدمت کرنی ہے. کیونکہ مجھے اب بھی وہ وقت یاد ہے جب میں اپنی گلی میں ان لڑکیوں کو دیکھتی تھی جو اسکول نہیں جا سکتی تھی. میں تو یونیفارم میں ہوتی, کتابیں ہاتھ میں ہوتی, لیکن وہ بچیاں, وہ یعنی ایسے ہر ایک دن جب آپ اسے دیکھتی تو لگتا کہ ہر ایک دن یہ بچی جو ہے امید اس کی وہ کھو رہی ہے. تو میں چاہتی تھی کہ یہ بچے امید نہ کھوئے, اور یہ بچہ جو ہے ان کو تعلیم ملے, یہ اسکول جائے, یہ کچھ کر سکے, اپنی ملک کی خدمت کر سکے. اور ہم جب تعلیم دیتے ہیں بچے کو, وہ بچے کے لیے تو اچھا ہوتا ہے, لیکن وہ پھر پورے معاشرے کو سولائز بنا دیتا ہے, پورے ملک کو سولائز اور ڈیولپ بنا دیتا ہے.
آپ نے کہیں پہ اس خواہش کا بھی اظہار کیا تھا کہ آپ بڑے ہو کر وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں. تو تعلیم ایک بالکل مختلف شعبہ ہے, اور سیاست تو آپ جانتی ہیں کہ کس طرح کا شعبہ ہے, تو یہ کیسا خیال آیا آپ کو؟
تو میری خواہش تھی کہ میں اپنی ملک کی خدمت کروں اور دیکھوں کہ یعنی ہر ایک بچہ اسکول جائے. تو پھر مختلف شعبوں کے بارے میں سوچا, اور پھر کنکلوژن یہ لیا کہ پولیٹکس اس کے لیے اچھا شعبہ ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ پوری ملک کی خدمت کر سکتے ہیں اس شعبے سے. اور پولیٹکس اور ایجوکیشن ریلیٹڈ ہے میرے حساب سے, کیونکہ اگر دیکھیں تو ہماری سیاست میں کچھ ایسے فیصلے کیے گئے ہیں کہ تعلیم کے بجٹ میں اضافہ کیا گیا ہے, لیکن لیکن پریکٹیکلی جب آپ وہ لا امپلیمنٹ نہیں ہوتا پریکٹیکلی, تو یعنی جب آپ پولیٹیشین بنتے ہیں تو آپ لاس کو بناتے ہیں اور پھر آپ اس کو امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں, پریکٹیکل لائف میں بھی لاتے ہیں. تو امید رکھتی ہوں کہ جب میں وزیر اعظم بنوں اگر ووٹ ملے تو انشاءاللہ اپنے ملک کی خدمت کروں گی. لیکن یہ صرف پالیٹکس پہ ڈپینڈ نہیں کرتا, اگر وزیر اعظم نہ بھی بنوں تو مجھے اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے. اور وزیر اعظم تو میں 35 سال اور 40 سال کی عمر میں بنوں گی, اور تو بہت یعنی وقت کافی ہے بیچ میں, اور یہ کام جاری رہے گا.
ملالہ بہت شکریہ کہ آپ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کے لیے وقت نکالا. آپ کے پاس بالکل وقت نہیں تھا یہاں اوسلو میں, لیکن ہم بہت آپ کے شکر گزار ہیں اور ہماری نیک نیتیں نیک تمنائیں آپ کے ساتھ.
بہت شکریہ.
ملالہ یوسف زئی کے والد سے بھی مدیحہ انور نے گفتگو کی. ملالہ کے نام کی اہمیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے ضیاء الدین یوسف زئی نے کہا,
میں نے جس لڑکی کے نام پہ اس کا نام رکھا تھا وہ ملالہ آف میوند تھی, اور ملالہ آف میوند جو تھی وہ سیکنڈ اینگلو افغان وار میں جو کہ میوند کے مقام پہ ہوا تھا افغانستان میں, وہ کھڑی ہو گئی تھی اپنی آزادی کی حق کے لیے. اور جب پشتون جو ہے میدان جنگ سے بھاگ رہے تھے, انہوں نے ایک ٹھیلے پہ چڑھ کے ایک بہت زبردست مصرع کہا تھا کہ اگر تم یہاں پر شہید نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک بدنامی کے لیے اور شرم کے لیے رکھا جا رہا ہے. تو وہ جنگ جو تھی وہ اس کا طریقہ مختلف تھا. یہ ملالہ کا جنگ جو ہے یہ قلم کے ساتھ ہے, لیکن میرے ذہن میں اس کا ایمیج تھا, اس کی عظمت کا ایمیج تھا, لیکن مجھے نہیں پتا کہ ملالہ اسم بامسما ہوگی اور آگے جا کے اس کی قسمت میں ایسی چیزیں لکھی ہوں گی جس میں ہم بہت بڑے ٹراما بہت بڑی تکلیف کے بھی شکار ہوئے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہ صرف میری بیٹی ہے بلکہ ہر ایک باپ کہتا ہے کہ وہ میری بیٹی بھی ہے, تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے.
اتنا بڑا اس کو انعام مل رہا ہے, نوبیل پرائز یہاں اوسلو میں اسے مل رہا ہے, آپ کی کیا فیلنگز ہیں, کیا جذبات ہیں اس موقع پہ؟
میں بہت زیادہ خوش ہوں ایک والد کی حیثیت سے, ایک پاکستانی کی حیثیت سے. یہ بڑے فخر کی بات ہے, اور یقیناً چونکہ پاکستان میں بدقسمتی سے کچھ سالوں سے ہمارا ملک جس دہشت گردی کا شکار ہے اور ان مخصوص حالات کی وجہ سے ملک کی بڑی بدنامی بھی ہوئی ہے, تو یہ ایک بہت خوبصورت جو ہے جھونکا ہے, کیا ہے, ٹنڈی ہوا کا جھونکا ہے پورے ملک کے لیے. اس سے وہاں کی بچیوں کی حوصلہ افزائی ہوگی, اس سے ملک کا نام ہوگا. اب لوگ جو ہے ملالہ کے نام سے پاکستان کو پہچانتے ہیں کہ وہ جس نے نوبل پیس پرائز لیا ہے, اور میں ایسی خواتین سے ملا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم ملالہ کے پاکستان کے پاکستانی ہیں. اس سے بڑی بات میرے لیے کیا ہو سکتی ہے؟
ارے واہ. ضیاء الدین صاحب, یہ بتائیے گا کہ بہت اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے, لیکن آپ کو پتا ہے پاکستان میں کچھ ہلکے اس کے اوپر ملالہ کو تنقید کا بھی نشانہ بنا رہے ہیں. ملالہ خود کیسے اس تنقید کو لے رہی ہے, اور آپ بحیثیت فادر اس کو کس طرح سے لے کر چل رہے ہیں؟
اس طرح ہے کہ میں آپ کو سچ بتا دوں تو ملالہ کی بہت بڑے سپورٹر ہے پاکستان میں. ملالہ کے نام سے اسکول ہے, ملالہ کے نام سے کالج ہے, ملالہ کے نام سے بیٹیوں نے اپنے نام رکھے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے نا, میڈیا میں جب بری خبر ہوتی ہے نا, اس کو بڑی وہ ملتی ہے, اس کو بڑی کوریج ملتی ہے. باقی ایسا کچھ نہیں ہے, دا ہول کنٹری از پراؤڈ آف ہر. نوبل کا پروگرام ہو رہا ہے اور پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں, سوات میں لوگ اس کو لائیو اسٹریم دیکھیں گے. لوگوں نے مٹھائیاں وہاں تقسیم کی ہے. ایک آدھ بندہ جو کہ جس کے ملالہ کے اقدار سے جس کے لیے وہ کڑی ہے اس سے اختلاف ہو, یا خواتین کے حقوق سے اختلاف ہو, خواتین کی آزادی سے اختلاف ہو, وہ نہیں چاہتے ہو کہ خواتین اس طرح ہو جس طرح ملالہ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. ان کا حق ہے کہ مخالفت کرے, کیونکہ ان کی اپنا ایک فیکر ہے.
ملالہ خود کیسے لے رہی ہے اس تنقید؟
وہ خوش ہوتی ہے جب ان پہ تنقید ہوتی ہے. شی از ویری برائیو, کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہر ایک کو بولنے کا حق ہے, آزادی اظہار رائے پہ اس کا پکا یقین ہے, پکا ایمان ہے, تو پھر آپ کو تو حق, جب آپ کو بولنے کا حق ہے, کیونکہ وہ بھی کسی کے خلاف تو بولتے ہیں. یعنی جب وہ کہتی ہے نا کہ اسکولوں کو نہ اڑاؤ, تو یہ تو کسی کے, کچھ لوگ ہیں نا اسکولوں کو اڑاتے ہیں. جب کہتے ہیں کہ بچوں پہ پابندی نہ لگاؤ, وہ بھی تو کسی کی مخالفت کرتی ہے. جب آپ چند لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں, ان کے ظلم کی, ان کی ناانصافی کی, تو جو لوگ اس ناانصافی کو انصاف سمجھتے ہیں, اس ظلم کو حق سمجھتے ہیں, وہ تو آپ کی مخالفت کریں گے. اٹس نیچرل.
ضیاء الدین صاحب, بہت شکریہ کہ آپ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کے لیے وقت نکالا.
اوسلو میں نوبیل امن انعام کی تقریب میں شریک پاکستان کے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے پاکستان کے نوجوانوں پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے ملالہ کے اعزاز پر بے حد مسرت کا اظہار کیا. مدیحہ انور سے گفتگو کرتے ہوئے یوسف رضا گیلانی نے کہا,
میرے بہت خوشی کے جذبات ہیں, اور یہ لمحہ جو پاکستان کے لیے ہے
جو اس وقت ان وہ خوشیوں کا منتظر ہے, تو میں سمجھتا ہوں ملالہ کو جو اوارڈ ملے گا وہ پاکستان کے 18 کروڑ عوام کی خوشیوں میں اضافہ کرے گا, اور 8 کروڑ وہ پاکستانی جو پوری دنیا میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی خوشی کا دن.
دو تین سال پہلے آپ نے پہلی مرتبہ ملالہ کو ایوارڈ دیا تھا, کیسا محسوس کرتے ہیں کہ کیا آپ نے اس کا پوٹینشیل دیکھا تھا؟
دیکھیں, اگر ایز پرائم منسٹر آف پاکستان اگر 14 سال کی بچی کو میں پیس اوارڈ دے رہا ہوں تو اس کا پوٹینشیل دیکھا ہوگا, تو میں نے ان کو بلا کے اور ان کو اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کی پوری فیملی کو میں نے وہ اوارڈ دیا.
ریکگنیشن جو آپ نے دی تھی پاکستان میں 3 سال پہلے, اب اس کو پوری دنیا مان رہی ہے, ایک اس کے بارے میں بتائیے گا. دوسرا یہ کہ ملالہ یہ کہتی ہے کہ وہ بھی بڑے ہو کے سیاستدان بننا چاہتی ہے, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا ہمیں سیاست میں,
میں نے ابھی یہ کہا کہ پاکستان میں 18 سال سے 40 سال کی عمر کے جو نوجوان ہیں ان کی تعداد 60% ہے پاکستان میں, تو یہ ان کی نمائندہ ہیں, تو اس لیے فیوچر تو یوتھ کا ہے, تو اگر وہ کہتی ہیں تو وہ ان کا نام بھی ہے اور انہوں نے عزت کمائی ہے.
آپ کی پارٹی کتنی ہیلپ فل ہوگی اگر ملالہ آپ کی پارٹی کے تھرو سیاست میں آگے بڑھنا پسند
دیکھیں کریں. ہماری جو پارٹی ہے وہ پروگریسو ہے, لبرل ہے اور لیفٹ آف دا سینٹر پارٹی ہے, اور ہماری جو ویژن ہے پارٹی کا وہ یہ ہے کہ وی آر ود دا ڈاؤن ٹراڈن پیپل, وی آر فار دا ہیومن رائٹس, وی آر فار دا ویومن رائٹس, وی آر فار دا مائنورٹی رائٹس, وی آر فار دا رائٹ آف دا چلڈرن اینڈ ایجوکیشن فار آل. آئی میڈ دا امینڈمنٹ ان دا کانسٹیٹیوشن.
تھینک یو سو مچ گیلانی صاحب.
انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر وزیر اعظم نواز شریف نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ امتیازی سلوک, تعصب اور انتہا پسندی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے.
پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال سے متعلق اکثر و بیشتر حقوق انسانی کی تنظیموں کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے, لیکن وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت تمام شہریوں کے لیے مساوات قائم کرنے, پرامن بقائے باہمی کے ماحول, ذات, رنگ, نسل اور مذہب کی بنیاد پر امتیازی سلوک سے پاک معاشرے کے قیام کے لیے بھرپور کام کر رہی ہے. بدھ کو دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی انسانی حقوق کا عالمی دن منایا گیا, اور اس موقع پر مختلف شہروں میں سماجی و انسانی حقوق کی تنظیموں نے مختلف تقاریب اور ریلیوں کا اہتمام کیا. اس دن کی مناسبت سے اپنے پیغام میں وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت غربت کے خاتمے اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے بھی پرعزم ہے. ان کے بقول نوجوان نسل کو قومی تعمیر و ترقی کے دھارے میں شامل کرنے کے لیے بھی سازگار ماحول پیدا کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ ایک ذمہ دار ریاست ہونے کے ناطے ان کا ملک انسانی حقوق کے علاقائی و بین الاقوامی میثاقوں کی مکمل پاسداری پر یقین رکھتا ہے. انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر پاکستان میں لاپتہ افراد کے لواحقین نے بھی اسلام آباد میں ایک ریلی نکالی, جس میں انہوں نے حکومت سے ان افراد کو بازیاب کرنے یا انہیں منظر عام پر لانے کا مطالبہ کیا. ریلی کا اہتمام کرنے والی تنظیم ڈیفینس فار ہیومن رائٹس کی روح رواں آمنہ مسعود جنجوان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ قانون کی بالادستی کو یقینی بنا کر انسانی حقوق کی پامالیوں کا سدے باب کیا جا سکتا ہے.
ہم رول آف لا کے لیے یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ آج ہیومن رائٹس کا انٹرنیشنل ڈے ہے, پوری دنیا میں اس کے ان کے حقوق کے لیے لوگ کھڑے ہوئے نکلے ہوئے ہیں, تو میں بھی ان مسنگ پرسنز کے حقوق کے لیے آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہوں. ڈیو پروسیس آف لا ہونا چاہیے. ہم کسی بھی قسم کے ٹیررزم کو ہم نہ سپورٹ کرتے ہیں اور نہ ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں ایسے کسی شخص کو. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے, مگر اگر اس قانون کی آڑ میں کوئی بے گناہ آ رہا ہے تو ہم اس کے سامنے ساتھ کھڑے ہیں.
حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت لاپتہ افراد کے معاملے کو سنجیدگی سے حل کرنے کے لیے کوشاں ہے, اور اب تک متعدد لاپتہ افراد کو عدالتوں کے سامنے پیش بھی کیا جا چکا ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
انسانی حقوق کی تنظیمیں اکثر امریکہ پر نکتہ چینی کرتی ہیں کہ اس کے جیلوں میں قیدیوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے, اور امریکی عدالتیں اکثر معمولی جرائم پر طویل سزائیں سناتی ہیں. انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر جیف سوئیکارڈ نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ 30 برس کی سخت پالیسیوں کے بعد اب آزاد خیال اور قدامت پسند امریکی دونوں اصلاحات کا تقاضا کر رہے ہیں. تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر.
شام کی خانہ جنگی اپنے 4th سال میں داخل ہو رہی ہے. کئی لاکھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور لاکھوں کو جانے بچانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا. گزشتہ 12 ماہ میں تنازع مختلف حصوں کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہوا ہمسایہ ملک عراق تک پھیل چکا ہے, جس میں سرکاری فورسز اعتدال پسند حکومت مخالف جنگجو، اسلامی عسکریت پسند اور کرد جنگجو سب زمین پر قبضے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ایک سینئر ایڈوائزر سٹیو کراشو کہتے ہیں کہ بین الاقوامی کمیونٹی کو لازمی طور پر کچھ ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔
The failures to address the Syrian conflict better and earlier and to really speak out
اس کی وجہ شام کے تنازع کو بہتر انداز میں اور زیادہ پہلے حل کرنے اور اس بارے میں واقعی مؤثر آواز اٹھانے اور اس قسم کے دباؤ ڈالنے میں ناکامیاں ہیں جو انسانی حقوق کی بہتر نگرانی کے لیے درکار تھے۔ اس مہینے کے شروع میں حلب کا ایک مضافاتی علاقہ ایک بیرل بم دھماکے سے گونج اٹھا۔ دھماکہ خیز مواد سے بھرے خام ساختہ بم کو ایک ہیلی کاپٹر سے گرایا گیا تھا۔ شام حکومت کی فورسز اس طرز کے بم وسیع پیمانے پر استعمال کرتی رہی ہیں جو ہزاروں شہریوں کی ہلاکت کا سبب بنے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کے ڈائریکٹر کینیت روت کہتے ہیں کہ روس کو، جو شام کا کلیدی اتحادی ہے، ان بموں کے استعمال کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔
They allow ISIS to say that at least it is standing up to the Russian-backed government in Damascus.
ان بموں کے استعمال کے نتیجے میں ISIS کو یہ کہنے کا موقع ملا ہے کہ وہ کم از کم دمشق میں قائم روسی حمایت یافتہ حکومت کے خلاف ڈٹی ہوئی ہے، جو ہمارے کنٹرول کے علاقوں میں عام شہریوں کو قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسی دوران ماسکو علیحدگی پسندوں کو فوجی مدد کی فراہمی کے ذریعے یوکرین کے مشرقی حصے میں جاری تنازع کو ہوا دے رہا ہے۔ وہاں اب تک 4,500 کے قریب لوگ مارے جا چکے ہیں اور اغوا اور تشدد کے متعدد واقعات پیش آ چکے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کے ڈائریکٹر کینیت روت نے روس کے اپنے حالیہ دورے میں کہا تھا کہ صورتحال مزید ابتر ہو سکتی ہے۔
I think it is political insecurity that lies behind all of this, and I fear that this is only going to intensify.
میرا خیال ہے کہ اس تمام صورتحال کے پیچھے سیاسی عدم استحکام کار فرما ہے، اور مجھے خدشہ ہے کہ اب جب کہ روس یوکرین میں صدر پوتن کی مہم جوئی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے کچھ حقیقی اقتصادی مسائل سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے، تو عدم استحکام میں صرف اضافہ ہی ہوگا۔ روت کہتے ہیں کہ روس کو بین الاقوامی طور پر الگ تھلگ کیے جانے میں اضافے کے نتیجے میں اندرون ملک حکومت کے منحرفین کے خلاف سوویت دور کے بعد سے ہونے والی بدترین پکڑ دھکڑ عمل میں آئی ہے۔
All this adds up to is that the architecture is in place for a still more intense crackdown.
ان سب چیزوں نے مل کر ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے کہ پوتن کو ابھی تک مزید سخت تر پکڑ دھکڑ کی ضرورت ہے۔ چین پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ ہانگ کانگ میں جمہوریت نواز مظاہروں کے خلاف جاری اپنی پکڑ دھکڑ کی کاروائیوں کے نتیجے میں وہاں انسانی حقوق کی صورتحال میں بہتری لانے کے عمل سے پیچھے ہٹ گیا ہے۔ افریقہ میں اسلامی عسکریت پسند گروپوں کے پھیلاؤ سے وہاں بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو ہوا مل رہی ہے۔ نائجیریا میں بوکو حرام کی جانب سے لوگوں کو ہلاک کرنے اور خودکش حملوں کے واقعات میں شدت آتی جا رہی ہے، جبکہ نائجیریا کی سرکاری فورسز پر لوگوں کے سر قلم کرنے اور انہیں اذیت کا نشانہ بنانے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ مصر میں سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ عرب سپرنگ کے لیے مہم چلانے والوں کی امیدیں اور توقعات اب دم توڑ چکی ہیں، لیکن ایمنسٹی انٹرنیشنل گزشتہ 12 ماہ کے دوران حاصل ہونے والی 2 اہم کامیابیوں کو اجاگر کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے کراشو کہتے ہیں،
In Sri Lanka there is now an international inquiry into the terrible killings of 2009 where tens of thousands of civilians died.
سری لنکا میں اس وقت سن 2009 کی صفاکانہ ہلاکتوں کی بین الاقوامی تحقیقات جاری ہیں، جس میں ہزاروں عام شہریوں کو قتل کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے حوالے سے ایک اور کامیابی ہتھیاروں کی تجارت کے معاہدے یعنی آرمز ٹریڈ ٹریٹی کی ہے، جس کے لیے ہم گزشتہ 20 برسوں سے مہم چلا رہے تھے۔ لیکن عمومی طور پر سن 2014 کے انسانی حقوق کے دن کو بظاہر دنیا کے مختلف حصوں میں بڑے پیمانے پر ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو یاد دلانے کے ایک دن کے طور پر دیکھا جائے گا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی، www.urduvoa.com پر کیسے اتفاق نہیں ہوگا۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ القاعدہ سے متعلق سی آئی اے کی تحقیقات سے متعلق امریکی سینٹ کمیٹی کی رپورٹ کے بعد، جس میں اسے انتہائی سخت قرار دیا گیا ہے، اسلام آباد میں امریکی سفارتخانے نے امریکہ مخالف مظاہروں کے خدشے کے پیش نظر اپنے شہریوں کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
امریکی انٹیلیجنس ادارے سی آئی اے کی طرف سے زیر تحویل افراد کے ساتھ روا رکھے جانے والے غلط سلوک سے متعلق رپورٹ کے اجرا کے بعد ممکنہ رد عمل کے تناظر میں پاکستان میں امریکی سفارتخانے نے اپنے شہریوں کو احتیاط برتنے اور سلامتی سے متعلق خبردار رہنے کو کہا ہے۔ امریکی سینٹ کی کمیٹی نے منگل کو رپورٹ کی سمری جاری کی تھی، جس میں انکشاف کیا گیا تھا کہ سی آئی اے نے دہشت گردی کے الزام میں تحویل میں لیے گئے افراد کے ساتھ غلط سلوک روا رکھا اور تفتیش کے طریقوں کے مؤثر ہونے کے بارے میں کانگریس اور امریکی عوام کو گمراہ کیا۔ سفارتخانے کے بیان میں کہا گیا کہ پاکستان میں موجود امریکی شہریوں کو سی آئی اے سے متعلق جاری کردہ رپورٹ سے آگاہ ہونا چاہیے اور انہیں اپنے ارد گرد نظر رکھتے ہوئے سلامتی سے متعلق مناسب اقدامات کرنے چاہیے اور مظاہروں یا تصادم کی صورتحال سے دور رہنا چاہیے۔ بیان میں امریکی شہریوں سے کہا گیا کہ وہ صورتحال پر مقامی میڈیا اور سفارتخانے کی ویب سائٹ کے ذریعے نظر رکھیں اور ایسی جگہوں پر جانے سے اجتناب کریں جہاں زیادہ لوگ ہوں۔ سفارتخانے کے بیان میں کہا گیا کہ دوران سفر امریکی شہری راستہ بدل کر سفر کریں۔ پاکستان کے سابق سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بعض شدت پسند عناصر کی طرف سے رپورٹ کے اجرا کے بعد رد عمل کا خطرہ ہے۔
جو ٹیررزم کی جنگ میں جو ان کے مخالفین ہیں، ان کو بھی یہ ایک ریونج کے احساس سے ہوگا کہ بھئی ہم پہ، ہمارے جو ہے بندوں پہ یہ زیادتیاں کرتے ہیں تو ہم بھی ان پہ زیادتیاں کریں، اس قسم کا ری ایکشن بھی ہو سکتا ہے۔
واضح ہے کہ عالمی سطح پر انسانی حقوق کے کارکنوں کی طرف سے بھی یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ مشتبہ دہشت گردوں سے تفتیش کے لیے انتہائی سخت طریقے استعمال کرنے والے سی آئی اے کے حکام کے خلاف مقدمہ چلایا جائے۔ صدر براک اوباما اپنے ایک بیان میں کہہ چکے ہیں کہ ایسی رپورٹ جاری کرنے کا کوئی مناسب وقت نہیں ہوتا، لیکن ان کے بقول جب ملک کوئی غلطی کرے تو ضروری ہے کہ اسے تسلیم کرے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی فوج کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان سرحد کے نزدیک ایک شورش زدہ قبائلی علاقے میں عسکریت پسندوں کے خلاف فضائی کارروائیوں میں بدھ کے روز 11 شدت پسند ہلاک ہو گئے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
پاکستانی فوج کے مطابق قبائلی علاقے خیبر ایجنسی کی وادی تیرہ میں فضائی کارروائی کے دوران 11 دہشت گرد مارے گئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR سے بدھ کی صبح جاری ہونے والے ایک مختصر بیان کے مطابق یہ کارروائی منگل کی شام کی گئی۔ بیان میں کارروائی سے متعلق مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ خیبر ایجنسی میں اکتوبر میں شدت پسندوں کے خلاف خیبر ون کے نام سے کارروائی شروع کی گئی تھی۔ فوج کے مطابق شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عزم کے آغاز کے بعد فرار ہونے والے جنگجوؤں نے خیبر ایجنسی کے مختلف علاقوں میں روپوش ہونا شروع کر دیا تھا، جن کو اب نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس قبائلی علاقے میں درجنوں شدت پسند مارے جا چکے ہیں، جبکہ 400 سے زائد نے خود کو حکام کے حوالے کر دیا ہے۔ ادھر پاکستانی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل طاہر رفیق بٹ نے بدھ کی صبح وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات کی۔ وزیراعظم نے آپریشن ضرب عزم میں فضائیہ کے کردار کو سراہا۔ واضح رہے کہ منگل کی شام وزیراعظم ہاؤس میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس بھی ہوا تھا، جس میں فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے بھی شرکت کی تھی۔ اس اجلاس میں آپریشن ضرب عزم میں ہونے والی کامیابیوں اور شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والوں کی بحالی اور متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو پر غور کیا گیا۔ وزیراعظم کا اس موقع پر کہنا تھا کہ مسلح افواج کی قربانیوں کے باعث دہشت گردوں کو مہلک دھچکا لگا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس آپریشن کے نتیجے میں بحال ہونے والا امن پورے خطے کے امن کو یقینی بنانے میں بھی کردار ادا کرے گا۔ اجلاس کے شرکا سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والوں نے ملک کے استحکام کے لیے بڑی قربانیاں دیں اور حکومت ان کے علاقوں کی تعمیر نو کا کام کرے گی، تاکہ جب یہ لوگ واپس اپنے گھر جائیں تو انہیں بہتر ماحول میسر آ سکے۔ شمالی وزیرستان میں 15 جون سے جاری فوجی کارروائی میں حکام کے بقول 1200 سے زائد شدت پسند مارے جا چکے ہیں جن میں غیر ملکی عسکریت پسند بھی شامل ہیں۔ فوجی حکام کا کہنا ہے کہ شمالی وزیرستان کے 90% علاقے کو شدت پسندوں سے پاک کیا جا چکا ہے، لیکن یہاں شدت پسندوں کی طرف سے بچھائی جانے والی بارودی سرنگوں کو ہٹانے اور امن و امان کی صورتحال سے متعلق اقدامات کا جائزہ لینے کے بعد ہی مقامی لوگوں کی ان علاقوں میں واپسی شروع ہو سکے گی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
روس کے صدر متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے بدھ کے روز ٹیلی فون پر ایک تقریر میں سیالکوٹ میں اپنی پارٹی کے ایک لیڈر کی ہلاکت کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ۔
بدھ کو متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے لندن سے اپنے ٹیلیفونک خطاب میں سیالکوٹ میں ایم کیو ایم کے رہنما باؤ انور کے قتل پر شدید احتجاج کرتے ہوئے اپنے کارکنوں اور عہدیداروں سے اس قتل کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے کہا۔ الطاف حسین نے وفاقی حکومت، پنجاب حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا،
سیالکوٹ کے نازفلان باؤ انور کو شہید کیا، اور شہادتوں کا یہ سلسلہ بند نہیں ہوا، اور صوبہ پنجاب کا کوئی وزیر، کوئی پرائم منسٹر، کوئی منسٹر سندھ کی حدود میں
ذرائع کے مطابق وزیراعلی پنجاب شہباز شریف نے معاملے کا نوٹس لے لیا ہے اور ذمہ داروں کی گرفتاری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ الطاف حسین نے میڈیا سے شکوہ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کی ہلاکت پر تو بہت کوریج کی گئی لیکن ایم کیو ایم کو اتنا وقت نہیں دیا گیا۔ بعد میں ایک پریس کانفرنس میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے سیالکوٹ میں متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما کی ہلاکت کی مذمت کی۔ متحدہ قومی موومنٹ کی پریس ریلیز کے مطابق بدھ کی شام کراچی پریس کلب کے باہر ایم کیو ایم کے باؤ انور کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور اس قتل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پنجاب حکومت نے کہا ہے کہ وزیر اعلی نے متحدہ قومی موومنٹ کے ایک لیڈر کی ہلاکت کا نوٹس لیتے ہوئے اس سے ملوث افراد کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں بنانے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ لاہور سے یہ رپورٹ دی ہے افضل رحمان نے۔
حکومت پنجاب کا کہنا ہے کہ صوبے کے وزیر اعلی نے متحدہ قومی موومنٹ کے سیالکوٹ میں ضلعی نائب صدر باؤ انور کی منگل کو رات دیر گئے فائرنگ کے واقعے میں ہلاکت کا نوٹس لیتے ہوئے پولیس حکام کو قاتل گرفتار کرنے کے لیے خصوصی ٹیمیں بنانے کی ہدایت جاری کی ہے۔ ایم کیو ایم کے اس عہدیدار پر فائرنگ کے واقعے میں متحدہ کے دو دیگر کارکن منیر احمد اور محمد یونس بھی زخمی ہوئے ہیں۔ باؤ انور پر حملے کے وقت ان کے بھائی شبیر احمد بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے فائرنگ کے اس واقعے کی تفصیل بیان کی۔
میرا تقریباً سلام دعا ہوئی ہے، جا کے میں نے سلام دعا لی ہے، 2-3 منٹ کا فرق پڑا ہے۔ سلام دعا لینے کے بعد میں نے دوسرے بھائی کے ساتھ اندر گیا ہوں، تو واپسی آئے ہوں تو نامعلوم افراد نے فائرنگ کی ہے، اور فائرنگ ادنا دن فائرنگ کر کے اسی وقت میں فائرنگ کی آواز سن کے بھاگتا آیا ہوں، دیکھا تو میرا بھائی پڑا ہوا۔ قصہ میرا یہ ہے، میرا عوام الناس ہے، یہ عہدیداروں سے مطالبہ ہے، کیا آپ ہم سے بس تجزیت ہی کریں گے یا ہم کو حق بھی دلائیں گے؟ اگر کوئی خدارا انسانیت کی چیز ہے تو یہ دنیا کو سبز باغ دکھانے چھوڑ دیں۔
مقامی اسپتال میں باؤ انور کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ہلاک ہونے والے ایم کیو ایم کے اس عہدیدار کو 13 گولیاں قریب سے ماری گئی تھیں۔ متحدہ قومی موومنٹ نے سیالکوٹ میں اپنے اس عہدیدار کی ہلاکت کی پرزور انداز میں مذمت کی ہے اور اس جماعت کے قائد الطاف حسین نے احتجاج کی کال دی ہے۔ پنجاب میں متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں۔ سیالکوٹ کے علاوہ جہاں ہلاکت کا یہ واقعہ پیش آیا، بدھ کی شام لاہور کے پریس کلب کے باہر بھی متحدہ قومی موومنٹ کے عہدیداروں اور کارکنوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا، جس کے دوران میں انہوں نے حکومت مخالف نعرے بازی بھی کی اور انہوں نے پلیک کارڈ بھی اٹھائے تھے جن پر تحریر تھا کہ باؤ انور کے قاتلوں کو فوری گرفتار کیا جائے۔ اسی برس جون کے مہینے میں ایم کیو ایم کی ایک رکن قومی اسمبلی طاہرہ آصف کو بھی نامعلوم افراد نے پنجاب کے دارالحکومت لاہور کے علاقے اقبال ٹاؤن کی مون مارکیٹ کے قریب گولیاں ماری تھیں، جس کے نتیجے میں وہ شیخ زید اسپتال میں انتقال کر گئی تھیں۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
روس کے صدر ولادیمیر پوٹن آج نئی دہلی پہنچ رہے ہیں. توقع ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات میں جوہری توانائی، ہائیڈرو کاربن اور دفاعی شعبوں پر توجہ مرکوز رہے گی. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
روسی صدر ولادیمیر پوتن بدھ کی شب میں بھارت کے دو روزہ دورے پر نئی دہلی پہنچ رہے ہیں. وہ جمعرات کے روز بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ پہلے تنہائی میں اور اس کے بعد وفود سطح کے مذاکرات کریں گے. حیدرآباد ہاؤس میں منعقد ہونے والے اس 15th بھارت روس سربراہ اجلاس کے دوران دونوں ممالک باہمی رشتوں کو مزید بلندیوں پر لے جانے کی کوشش کریں گے. جوہری توانائی، ہائیڈرو کاربن اور دفاع جیسے کلیدی شعبوں میں باہمی رشتوں کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی جائے گی. خیال کیا جاتا ہے کہ روسی صدر پوتن یوکرین کے مسئلے پر امریکہ اور اس کے مغربی حلیفوں کے ذریعے روس پر عائد کی جانے والی پابندیوں کو بے اثر کرنے کی غرض سے بھارت کے ساتھ اقتصادی رشتوں کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیں گے. توقع ہے کہ اس موقع پر دونوں ملکوں کے مابین 15-20 سمجھوتوں پر دستخط کیے جائیں گے. اپنے دورے سے عین قبل روسی صدر نے بھارت کے ساتھ روس کے تعلقات کو باوقار اسٹریٹجک شراکت داری قرار دیا اور کہا کہ فوجی اور تکنیکی تعاون میں اضافہ کے ساتھ ساتھ نئے جوہری پلانٹوں کی تعمیر ایجنڈے میں سر فہرست ہوگی. بھارت نے کہا ہے کہ وہ روس پر عائد پابندیوں کے سلسلے میں فریق بننا نہیں چاہتا. البتہ اس نے روس کے ساتھ اپنے رشتوں کو نئی بلندیوں پر لے جانے کا عزم ظاہر کیا ہے. صدر پوتن اور وزیر اعظم مودی کے مابین یہ پہلی سربراہ ملاقات ہوگی. اس سے قبل دونوں رہنما آسٹریلیا میں ہونے والے برسک اجلاس میں مل چکے ہیں. روس بھارت کو دفاعی ساز و سامان سپلائی کرنے والا ایک بڑا ملک ہے. دونوں کی باہمی تجارت 2013 میں $10 بلین تھی اور دونوں کا خیال ہے کہ اس میں قابل ذکر اضافے کے امکانات موجود ہیں. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
آگرہ کے ایک مضافاتی علاقے میں بعض ہندو تنظیموں کی جانب سے مسلمانوں کو اپنا مذہب تبدیل کر کے ہندو بنانے کے ایک واقعے کے خلاف پارلیمنٹ میں زبردست ہنگامہ آرائی دیکھنے میں آئی ہے. نئی دہلی سے اس کی تفصیل بتائیں گے ایک بار پھر سہیل انجم.
اتر پردیش کے آگرہ میں 6 مسلم خاندانوں کے 250 افراد کے ذریعے مبینہ طور پر تبدیلی مذہب کر کے ہندو بن جانے کے معاملے پر بدھ کے روز پارلیمنٹ میں زبردست ہنگامہ ہوا. حزب اختلاف نے راجیہ سبھا میں حکومت کو گھیرنے کی کوشش کی اور کہا کہ کسی کو لالچ دلا کر یا زبردستی اس کا مذہب تبدیل کروانا غیر قانونی ہے اور جن لوگوں نے ایسا کیا ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اس معاملے کو راجیہ سبھا میں بی ایس پی سربراہ مایاوتی نے اٹھایا اور کہا کہ غریبوں کو لالچ دلا کر ان کا مذہب بدلوانا ایک سنگین معاملہ ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ماہ کے اواخر میں علی گڑھ میں بھی ایسی تقریبات کے انعقاد کا منصوبہ بنایا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ آئین ہر شہری کو مذہبی آزادی دیتا ہے اور یہ مرکز اور ریاستی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے جان و مال، ان کی املاک اور ان کے مذہب کا تحفظ کریں. کانگریس، سماجوادی پارٹی، سی پی آئی اور سی پی ایم نے بھی اس معاملے پر احتجاج کیا لیکن حکومت نے یہ کہہ کر اپنا پلہ جھاڑنے کی کوشش کی کہ امن و قانون کا مسئلہ ریاستی حکومتوں کے دائرہ کار میں آتا ہے. پارلیمانی امور کے وزیر مملکت مختار عباس نقوی نے کہا کہ حکومت آئین اور سیکولرزم کی بالادستی کو قائم کرنے کے عہد کی پابند ہے. انہوں نے اس معاملے میں آر ایس ایس سے وابستہ ان تنظیموں کا نام لینے پر اعتراض کیا جنہوں نے مبینہ طور پر تبدیلی مذہب کی تقریب منعقد کی تھی. رپورٹوں کے مطابق آر ایس ایس سے وابستہ تنظیموں، دھرم جاگرن منچ اور بجرنگ دل نے پیر کے روز یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے پرکھوں کی گھر واپسی کا ایک پروگرام منعقد کر کے 6 خاندانوں کے 250 مسلمانوں کو دوبارہ ہندو مذہب میں داخل کر لیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مذہب تبدیل کرنے والوں کو جلد ہی نئے نام دے دیے جائیں گے. حالانکہ اس تقریب میں شامل ہونے والے مسلمانوں نے اپنا مذہب تبدیل کرنے کے دعوے کی تردید کی اور کہا کہ وہ آج بھی مسلمان ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کو یہ کہہ کر بلایا گیا تھا کہ انہیں راشن کارڈ اور بی پی ایل کارڈ دیے جائیں گے. مردوں کو ٹوپی اور عورتوں کو برقع پہن کر آنے کو کہا گیا تھا. انہوں نے بتایا کہ اس وجہ سے خاموش رہے اور پوجا کی تمام رسمیں کرتے رہے تاکہ فرقہ وارانہ ماحول خراب نہ ہو. یہ غریب خاندان مغربی بنگال سے تعلق رکھتے ہیں اور مزدوری وغیرہ کر کے پیٹ پالتے ہیں. آگرہ کی پولیس نے دھرم جاگرن منچ کے ایک شخص نند کشور کے خلاف دھوکے سے مذہب تبدیل کروانے کے معاملے میں ایف آئی آر درج کی ہے. آگرہ کے ایس ایس پی شلب ماتھر کے مطابق تحقیقات کی جا رہی ہے اور مناسب کارروائی کی جائے گی. بی جے پی نے یہ کہتے ہوئے اس واقعہ کا دفاع کیا ہے کہ لوگوں کو اپنا مذہب چننے کی آزادی ملنی چاہیے، اگر انہوں نے دوبارہ ہندو مذہب اختیار کر لیا ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
نائجیریا کے دوسرے سب سے بڑے شہر کانو میں دو زوردار بم دھماکے ہوئے ہیں جن میں چار افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. ابتدائی خبروں میں بتایا گیا ہے کہ دو خودکش خواتین حملہ آوروں نے بدھ کے روز کانٹن کواری مارکیٹ میں یہ دھماکے کیے. دہشت گرد گروپ بوکو حرام پر ان حملوں کا شبہ ہے. فلسطینی کابینہ کے ایک وزیر مغربی کنارے میں احتجاج کے دوران اسرائیلی فوجیوں سے جھڑپ میں ہلاک ہو گئے ہیں. زین ابو عین بدھ کے روز تارمس آیا کے علاقے میں تصادم شروع ہونے کے فوراً بعد ہلاک ہو گئے. عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے احتجاجیوں پر آنسو گیس پھینکی اور بہت سو کو رائفلوں کے بٹ مارے. فلسطینی صدر محمود عباس نے واقعے کو ایک ظالمانہ اقدام اور بربریت قرار دیا ہے. مسٹر عباس نے عہد کیا ہے کہ وہ اس کی تحقیقات کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں گے. اسرائیل کی طرف سے فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا ہے. پولینڈ کے سابق صدر کوازنیسکی نے کہا ہے کہ پولینڈ نے امریکہ کے مرکزی خفیہ ادارے سی آئی اے کو اپنے علاقے میں خفیہ قید خانہ چلانے کی اجازت دی، لیکن پولینڈ کے حکام نے اس قید خانے میں مشتبہ افراد پر اذیتوں اور ناروا سلوک کی اجازت نہیں دی. بدھ کے روز وارسا ریڈیو اسٹیشن سے ایک انٹرویو میں مسٹر کوازنیسکی نے کہا کہ انہوں نے 10 سال پہلے اس وقت کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش پر زور دیا تھا کہ وہ اس قید خانے میں سی آئی اے کی کاروائیوں کو بند کرے. مسٹر کوازنیسکی کا کہنا تھا کہ یہ کاروائیاں اس کے بعد روک دی گئی تھیں. یہ پہلا موقع ہے کہ سابق پولش صدر نے برملا اعتراف کیا ہے کہ ان کے ملک میں یہ قید خانہ قائم تھا، جبکہ اس سے پہلے وہ اس سے انکار کرتے رہے ہیں. خیال کیا جاتا ہے کہ سن 2002 اور 2003 میں پولینڈ میں سی آئی اے نے یہ قید خانہ قائم کیا تھا. مسٹر کوازنیسکی نے یہ بیان اس کے ایک روز بعد دیا جب امریکی سینٹ نے رپورٹ جاری کی جس میں کہا گیا ہے کہ سی آئی اے نے امریکہ پر 11 ستمبر سن 2001 کے دہشت گرد حملوں کے بعد قیدیوں کے ساتھ انتہائی ناروا اور اذیت ناک سلوک کیا. ان طریقوں میں چھوٹی جگہوں پر قید تنہائی، نیند سے محروم رکھنا اور پانی میں سر ڈبونے کی کاروائیاں شامل ہیں. رپورٹ پر چین اور شمالی کوریا نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے. ان دونوں ملکوں کے خلاف امریکہ اکثر اوقات انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات لگاتا رہتا ہے. ان کے علاوہ انسانی حقوق کے کارکنوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مشتبہ دہشت گردوں سے تفتیش کے لیے انتہائی سخت طریقے استعمال کرنے والے سی آئی اے کے حکام کے خلاف مقدمہ چلایا جائے. اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے برائے انسانی حقوق اور انسداد دہشت گردی بین ایمرسن کا کہنا ہے کہ ستمبر سن 2001 کے دہشت گردانہ حملوں کے بعد سی آئی اے کے اقدامات سے متعلق امریکی سینٹ کی رپورٹ جرائم کے احتساب کی ضرورت پر زور دیتی ہے. امریکہ میں قائم انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کینیتھ روتھ کہتے ہیں کہ جب تک حکام پر مقدمہ نہیں چلے گا، مستقبل کے صدور کے لیے تشدد ایک پالیسی آپشن کے طور پر موجود رہے گا. امریکی سینٹ نے منگل کو یہ رپورٹ جاری کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ خفیہ ادارے سی آئی اے نے دہشت گردی کے الزام میں تحویل میں لیے گئے افراد کے ساتھ غلط سلوک روا رکھا. واشنگٹن سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار شیرن بین کی ایک رپورٹ کے ساتھ صفیہ قاسم.
یہ رپورٹ جس میں اس تشدد آمیز تفتیش کی تفصیل بتائی گئی ہے جو سی آئی اے نے استعمال کی، اس بارے میں سینٹ میں انٹیلیجنس کمیٹی کی خاتون سربراہ ڈائنا فائنسٹائن نے کہا کہ ایجنسی نے امریکی قانون کی خلاف ورزی کی اور امریکی اقدار کو پامال کیا. انہوں نے اس رپورٹ کا دفاع کیا جس میں کم از کم ان 119 افراد سے پوچھ گچھ کے دوران تشدد آمیز طریقے استعمال کیے گئے جنہیں 2001 کے آخر سے 2009 تک انٹیلیجنس ایجنسی نے حراست میں رکھا تھا.
ہسٹری ول جج اس بائی آور کمٹمنٹ ٹو اے جسٹ سوسائٹی گورنڈ بائی لا.
انہوں نے کہا کہ تاریخ ہمیں ایک ایسے انصاف پسند معاشرے کے پیمانے پر پرکھے گی جہاں قانون کی حکمرانی ہو اور جہاں کسی بھی تلخ حقیقت کا سامنا کرنے کی جرت ہو اور ہم کہہ سکیں کہ آئندہ ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سی آئی اے نے معلومات حاصل کرنے کے لیے القاعدہ اور دوسرے جنگجوؤں کی جنہیں گرفتار کیا گیا تھا تفتیش کے دوران پرتشدد طریقے استعمال کیے جن میں یخ پانی سے نہلانا، جنسی اذائیں پہنچانا اور واٹر بورڈنگ کے حربے استعمال کرنا شامل ہے. 500 صفحات پر مشتمل سمری کے مطابق سی آئی اے کا تفتیش کا یہ طریقہ ناکام ہوا اور اس سے خفیہ معلومات حاصل نہ ہو سکیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ایجنسی نے اپنے پروگرام کے مؤثر ہونے کے بارے میں غلط اطلاعات فراہم کیں۔ سی آئی اے کے موجودہ ڈائریکٹر جان برینن نے اپنے ایک بیان میں اعتراف کیا کہ ایجنسی نے غلطیاں کیں اور امریکی عوام کے اعلی معیار پر پورا نہیں اتری، تاہم انہوں نے اصرار کیا کہ تفتیش سے وہ خفیہ معلومات حاصل ہوئیں جن سے حملوں کے منصوبوں کو ناکام بنایا گیا، دہشت گردوں کو پکڑا گیا اور لوگوں کی زندگیاں بچائی گئیں۔ فائنسٹائن نے کہا کہ سی آئی اے میں بہت کم لوگ ایسے تھے جنہوں نے ان صفاکانہ تفتیش کے طریقوں کو استعمال کیا۔ 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد اس پروگرام کا اختیار سابق صدر جارج ڈبلیو بش نے دیا تھا، جس میں 3000 کے قریب لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ صدر باراک اوباما نے 2009 میں اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد ان طریقوں کو ممنوع قرار دیا۔ امریکہ میں قائم ہیومن رائٹس واچ سے منسلک نیشنل سیکیورٹی کی سینئر کونسل لورا پیٹر نے اس رپورٹ کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ ضروری تھا کہ امریکہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے، اس بات کو سمجھے کہ آخر ہوا کیا، اور یہ احتساب کی جانب پہلا قدم ہے۔ سی آئی اے کے آزمودہ کار ہوزے روڈریگس نے اس تفتیشی پروگرام کو چلایا اور کہا کہ اس وقت محکمہ انصاف نے اسے قانونی قرار دیا تھا۔ اخبار واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والے مضمون میں روڈریگس نے کہا کہ ہم نے وہ کچھ کیا جو ہم سے کہا گیا تھا، ہم نے وہ کیا جس کے بارے میں ہمیں یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ وہ قانونی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جو کارروائی ہم نے کی وہ مؤثر تھی۔ انہوں نے کہا کہ کڑی تفتیش کے اس پروگرام نے 11 ستمبر کے حملوں کے خود اعلان کردہ منصوبہ ساز خالد شیخ محمد کو پکڑنے میں مدد دی۔ سابق نائب صدر ڈک چینی نے اور جنہوں نے اس پروگرام کو چلایا تھا نیو یارک ٹائمز کو بتایا کہ اس کی وجہ سے ملک مزید ہلاکت خیز حملوں سے محفوظ رہا۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکا، واشنگٹن۔
امریکی کانگریس میں ڈیموکریٹ اور ریپبلکن رہنما 1.1 کھرب ڈالرز کے اخراجاتی مسودے کے معاہدے پر متفق ہو گئے ہیں، جسے وفاقی حکومت کو آئندہ سال کے لیے فنڈز دستیاب ہو سکیں گے۔ اخراجاتی پیکج کو منگل کو دیر گئے حتمی شکل دی گئی، اور یہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب حکومت کے اخراجات کی میعاد ختم ہونے میں صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں۔ نئے پیکج کے تحت ماسوائے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے تمام حکومتی اداروں کو فنڈز مہیا ہوں گے۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے پاس 27 فروری تک کے اخراجات کے لیے فنڈز موجود ہیں۔ توقع ہے کہ کانگریس میں آئندہ ماہ پوری طرح کنٹرول حاصل کرنے والے ریپبلکنز اخراجات کو محدود کر کے صدر باراک اوباما کو ان کے حالیہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے تقریباً 50 لاکھ تارکین وطن کو ملک بدری سے بچانے کے فیصلے کو محدود کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ سمجھوتے کے نتیجے میں تیار کیے گئے مسودے میں مغربی افریقہ میں ایبولا سے نمٹنے کے لیے 5 ارب ڈالر کا اضافہ کیا گیا، لیکن ماحولیاتی تحفظ کی ایجنسی کے لیے فنڈز میں کٹوتی کی گئی۔ مزید برآں امریکی مالی شعبے کو مربوط کرنے کے لیے سن 2010 کے قانون میں بعض نرمیاں بھی کی گئی ہیں۔ مشرقی یوکرین میں یوکرینی فوجی اور روس نواز علیحدگی پسند باغی مسلسل دوسرے دن اس فائر بندی کا زیادہ تر احترام کر رہے ہیں جو 24 گھنٹے پہلے نافذ کی گئی تھی، البتہ بدھ کی صبح اکا دکا فائرنگ کے واقعات ہوئے۔ منگل کو خاموشی کا دن قرار دیا گیا تھا جب یہ فائر بندی شروع ہوئی۔ اگر یہ خاموشی برقرار رہتی ہے تو دونوں فریق اگلے مورچوں کے قریب بفر زون قائم کرنے کے لیے اپنے بھاری ہتھیار ہٹانے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ اس لڑائی کے خاتمے کے لیے ایک وسیع قرارداد پر بات چیت جمعے کے روز بیلاروس میں متوقع ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے باغیوں کو مدد فراہم کرنے کے مبینہ اقدام کے خلاف روس پر سخت تعزیرات عائد کر رکھی ہیں، اور بدھ کے روز روسی وزیراعظم دیمتری میدویدیف نے اعتراف کیا کہ ان تعزیرات سے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے۔
ہمارا آج کا فکر و فن گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ ہم بات چیت کر رہے تھے لوگوں میں آج کل بے حد معروف ڈرامے صدقے تمہارے کے ہیرو عدنان ملک سے۔ پیش ہے اس کا اگلا حصہ۔ خلیل عرف کھیلو اور عدنان ملک دونوں میں کیا قدر مشترک ہے؟
ایکچولی جب مجھے بھوک لگتی ہے تو پھر تھوڑے سے نخرے تو میرے نکلتے ہیں. یہ ایک جو مجھے جانتے ہیں وہ تھوڑے ہنسنے کی بات ہے, لیکن ایکچولی میں کافی مائلڈ مینرڈ ہوں. تو شروع میں بھی جب مائرہ کہتی تو مدان غصے کیسے ہو گئے, میں کہا بس دیکھ لینا ہو جاؤں گا, لیکن بڑا مشکل لگتا تھا مجھے بدتمیز ہونا, میرے نیچر میں نہیں ہے زیادہ تر آئی گیس. تو وہ شروع شروع میں جب کسی ایکٹر کے ساتھ لہجہ ایسے بات کرنا یا ایک اونچی آواز میں بات کرنا تو مجھے عجیب لگتا تھا, پر آبویسلی پھر آفٹر سرٹن ٹائم بندہ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے. تو ایکچولی تھوڑی بہت چیزیں یہ ہیں کہ اسپورٹس کی لگن ہے خلیل کو, وہ بھی مجھے ہیں, لیکن اور وہ بھی ہے کہ خلیل ایکچولی وہ ایسا کیریکٹر ہے, اور ایکچولی خلیل صاحب جو جنہوں نے لکھا یہ ان کے اوپر ہی بیسڈ ہے, لیکن جو میں نے اس کو اپنے حساب سے جو کیریکٹر بنایا تھا اس میں بس کہ وہ غلط نہیں کرتا, وہ انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے, جو اس کو چیز صحیح لگتی ہے وہ اس کو کرے گا, اور اس کو یقین ہے اور اپنے آپ میں بھی اور خدا میں بھی. تو آئی تھنک وہ جو چیز وہ جو ویلیوز ہیں وہ میرے اندر بھی ہیں.
برادرانہ مشورہ دے رہا ہوں تم, اب مارنا شروع کر دیا تو اس وقت تک مارتے رہنا جب تک میں مر نہ جاؤں. اگر میں زندہ بچ گیا تو مجھے اس کی قسم
تم چاروں میں سے اپنے پیروں پر کوئی گھر نہیں جائے گا.
عدنان, آپ نے ہمیں بتایا کہ اس ڈرامے کے رائٹر خلیل الرحمان قمر نے یہ اپنا ہی کردار تراشا ہے, تو کیا آپ ان سے ملے؟
نہیں, ہماری ایکچولی عجیب سی بات ہے کہ نہیں ہوئی. جب شوٹ ہو رہا تھا تو وہ کبھی ہم ایک شہر میں نہیں تھے, اور تو ہوئی نہیں. میں نے سوچا کہ ریسرچ کے حساب سے میں ملوں, اور میں ملنا چاہ رہا تھا, لیکن وہ ایکچولی کبھی ایسی بات ہوئی نہیں. تو جب ڈرامہ آن ایئر ہوا تو وہ بھی تھوڑے سے آئی تھنک تھوڑے سے مجھ سے ان کو یہ گلا تھا کہ میں نہیں ملا, لیکن پھر انہوں نے پہلے ایپیسوڈ کے بعد ہی مجھے میسج کر کے کہہ دیا کہ عدنان تم خلیل ہو. تو وہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی کہ ان کو لگا کہ میں ان کے اصل کیریکٹر کو نبھا سکا. جی, بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے. آبویسلی آسان کام نہیں ہے, اور پھر کسی نے اپنی زندگی کے بارے میں لکھا ہے, اور ان کے لیے بہت ایک پرسنل واقعہ ہے. تو میں نے پوری کوشش کی ہے, اور وہ بھی دیکھتے, وہ بھی ڈائریکٹر ہیں, تو وہ بھی کہیں کہیں ہم باپ ہماری گفتگو چلتی رہتی ہے, تو کبھی کبھی کہتے ہیں عدنان یہاں یہ کچھ ہو سکتا تھا, اور مجھے بھی اپنی میں اب جب ایک آرٹسٹ اپنے کام کو دیکھتا ہے ہمیں صرف اپنی غلطیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں, تو میرے حساب سے تو بہت اس سے بہت بہتر ہو سکتا تھا, لیکن لوگوں کی محبت ہے اور بندہ سیکھتا رہتا ہے. تو یہی کوشش ہے کہ جو کچھ بھی ہو جو کام بھی ہو اسے سیکھتا رہے.
ڈر لگ رہا ہے ہمیں.
کوئی خواب دیکھا تھا؟
جی, دیکھا ہم نے کہ گاؤں کی کسی درگاہ پر ایک لڑکی دیا جلا رہی ہے. میں اس دیے کی لو سے چل رہا تھا, ہمیں اس کی تھوڑی پر تل تھا. ہمیں کس کی تھوڑی پر تل؟ ہمیں
شانوں کی.
عشق کا ایک ہی ورد ہے, عشق معشوق کے گرد ہے, تو ہے بے چین یہ طبیعت عشق.
ملک نے اب تک کی زندگی کے تجربات سے جو کچھ سیکھا اس کا نچوڑ وہ سامعین کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے کہتے ہیں,
بس میرے حساب سے یہی ہے کہ آئی تھنک آپ کو لسنرز جو ہیں ایک چھوٹی سی جو نصیحت جو مجھے کسی نے دی تھی اور جو ابھی بھی میں پریکٹس کرتا ہوں, وہ یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کیا کریں, اور وہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, اور اس سے ہی آپ ایکچولی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے لیے کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. تو اس سے مجھے کافی فرق پڑا ہے کہ اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, یا اپنے آپ سے غلط ویلیوز کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے کسی اور چیز کی وجہ سے کام نہیں کرنا چاہیے. اپنے آپ سے جب آپ سچ بولیں گے تو پھر دنیا آپ کے لیے کھل جاتی ہے, پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے.
عشق پہلے تھا یا عاشق پہلے, آئے معشوق تو عاشق پہلے.
اس انٹرویو کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں, پتہ ہے urduvoa.com. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تمہارے ہم سے
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل اور پروڈیوسر ویٹو میئر. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل, جسے پیش کر رہی ہیں شہناز نفیس. ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں نیلوفر مغل اور انجینئر محمد زبیر. لیکن اس سے پہلے سنیے گا خبروں کا ایک بلٹن.